یا علی مدد. الوائز رائے ابو علی مشنری، وائز نمبر 610.
مومنہ، بہت دنوں کے بعد، بہت عرصہ کے بعد آپ کے جماعت خانے میں آیا ہوں. مذہب کی باتیں سنا نہیں آیا. اگر آپ میں سے کسی کو کچھ سوال پوچھنے کی ضرورت پڑے تو جو آواز جمع ہونے کا کام ختم ہونے کے بعد آپ مجھے مل سکتے ہیں. جی پر اب گن داش کمی جے جیو گن دنیا کے اندر مذہب کیوں آیا؟ Why religion and is religion necessary؟ آج کی دنیا کے اندر انسان میٹیریلزم کے اندر پڑ گیا. میٹیریل کمفرٹس ملے، ان تمام چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے انسان کا وقت اس میں ضائع ہوا، خدا بھول گیا. خدا تعالیٰ نے انسان کو بنایا اس لیے نہیں کہ خدا کو بڑا کرے، خدا تو بڑا ہے ہی، لیکن اس لیے ضرور بنایا. قرآن شریف جس میں لکھا ہے کہ ہم نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے بنایا کہ وہ ہماری عبادت کریں. عبادت کا مقصد کیا ہے؟ کیوں عبادت کریں؟ عربی زبان کا جو لفظ ہے عبادت، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کی غلامی کرے. اور غلام جو ہوتا ہے وہ تابعدار ہوتا ہے، اوبیڈینٹ ہوتا ہے. تو خدا تعالیٰ نے انسانوں جنوں کو اس لیے بنایا کہ وہ خدا کا حکم مانے. یہ انسان کی زندگی کا مقصد ہے. اور حکم ماننے سے کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو، تمام جتنے بھی اس نے کریشن کی، اس کے اندر اس کو اونچا بنایا ہے، سپیریئر بنایا ہے. اور اس سپیریورٹی کی وجہ سے خدا تعالیٰ کی جو دنیا ہے اس کا نظام اچھی طرح سے چلے، آرگنائز چلے، کوئی گڑبڑ نہ ہوئے. آپ انسان تو دیکھو کہ انسان یوں تو طاقت والا نہیں ہے. چھوٹا سا بچہ ہاتھی کے اوپر بیٹھا ہے، اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور ہاتھی کتنا طاقت والا ہے. شیر، ہاتھی، اونٹ، گھوڑا، جتنے بھی انسان کے حالات دیکھو، ان کے جانوروں کے اوپر اس نے کنٹرول رکھا ہوا ہے. اور یہ جو کنٹرول ہے طاقت سے نہیں ہے، عقل سے ہے. اور عقل کی بخشش خدا تعالیٰ نے انسان کو بخشی ہے، اس لیے کہ خدا تعالیٰ کی کریشن میں پیس رہے اور بالکل اچھی طرح سے انتظام رہے. تو خدا تعالیٰ نے انسان کے لیے مذہب بنایا. مذہب سکھانے کے لیے خدا نے پروفٹس بھیجے. 1,24,000 پروفٹس دنیا میں آئے، 124,000 پروفٹس. انہوں نے زمانے کے حساب سے انسان کو آ کے سکھایا کہ خدا کو یاد کرو، اس کا تھینکس مانو، اس کا حکم مانو. تو خدا کا حکم کیا ہے؟ کسی پہ ظلم مت کرو، کسی کا مال مت کھاؤ، جھوٹ مت بولو. کسی کو پریشان مت کرو. یہ تمام چیزیں جو انسان کے کیریکٹر کو بلٹ اپ کرتی ہیں، یہ حکم خدا تعالیٰ نے اپنے نبیوں کی معرفت سے انسانوں کو دیا. بیوی بچوں کا دھیان رکھو، بڑوں کی عزت کرو، ادب اخلاق مینرز اور انسان کے جتنے بھی ایتھیکل کورس خدا نے بھیجے ہیں ان کے اوپر عمل کرو تو خدا راضی ہوتا ہے. یہ جو میں نے پاٹھ بولا اس کا مقصد کیا ہے؟ پر اوگن دوش کمی جے جیو گن کرے، دوسرے کی برائی سہن کر کے اس کے ساتھ بھلا کرے، تینا ردا میں جو چلے لیا اس کے دل کے اندر خدا کا نور روشن ہوگا. جس طرح ہیرے جواہرات چمکتے ہیں ایسے اس کا نور تمہارے دل میں روشن ہوگا. انسان سے بھول بھی ہوتی ہے، لیکن جو سمجھدار آدمی ہے، جو بڑا آدمی ہے، وہ دوسروں کو سکھانے کے لیے اپنے دکھ اٹھا لیتا ہے، دوسروں سے بھلا کرتا ہے. کبھی کبھی میں واعظ میں رسول اللہ کی جو باتیں سناتا ہوں، نبی کریم کی جو لائف ہے، اس لائف کے اندر ہم کو سیکھنے کی بہت سی چیزیں ہیں. خود اللہ نے قرآن شریف میں بھی کہا ہے کہ نبی کا اسوہ حسنہ جو ہے اس سے لیسن لو. ٹالرنس ایک ایسی چیز ہے، یہ پر اوگن دوش کمی جے جیو گن کرے، یہ ٹالرنس کی بات ہے. کسی کی بدی برائی سے نارمل آدمی جلدی غصے ہو جاتا ہے، اس نے گالی دی، اس نے تھپڑ مارا، اس نے پتھر مارا، اس نے پستول ماری، یہ بات برابر نہیں ہے. خدا کا کہنا یہ ہے کہ دوسرے نے اگر کچھ بھول کر لی ہے، کبھی تمہارا اپمان بھی کر لیا ہے، تو چلو بھول جاؤ، برداشت کر لو. رسول اللہ نے مکہ میں اسلام کا اظہار کیا، اسلام ظاہر کیا. یہودی لوگ اور ادھر کے جو رہنے والے عرب ٹرائبس تھے وہ لوگ بگڑ گئے، نبی کو دکھ دیے، بہت دکھ دیے. ایسی ایسی چیزیں ان لوگوں نے کی کہ اگر کوئی آرڈینری آدمی ہوتا تو وہ آدمی جنگ کرتا، لڑائی کرتا. لیکن رسول اللہ کی لائف میں ایک مشہور چیز ہے، میں بہت دفعہ ریپیٹ بھی کرتا ہوں. نبی مکہ میں بدنام ہو گئے، لوگ بگڑ گئے، دشمن ہو گئے. مکہ میں اس وقت یہودی لوگ بہت تھے. ایک دن رسول اللہ ایک رستے سے چلے آتے تھے، ایک مکان میں ایک یہودی عورت، بڑی عمر کی عورت تھی، اپنے گھر کے اندر جھاڑو دے کے وہ جب کوڑا کرکٹ گاربیج تھا وہ پھینکنے کے لیے اپنی بالکنی میں آئی، تو اس نے دیکھا کہ محمد چلے آتے ہیں، ٹھہر گئی. جب رسول اللہ اس کی بالکنی کے نیچے آئے تو اس نے اوپر سے وہ کوڑا کرکٹ کچرا پھینک دیا، رسول اللہ کے اوپر گرا. لیکن نبی صاحب ٹھہرے نہیں، اوپر بھی دیکھا نہیں، ایسا جھٹک کے چلتے رہے. نیچے والے جو یہودی دکاندار تھے وہ سب ہنسنے لگے، یعنی انہوں نے نبی کی بے عزتی کی. دوسرے دن نبی پھر نکلے ادھر سے، اس عورت نے پھر اسی طرح سے وہ انتظار کرتی تھی، دوسرے دن نبی کے اوپر کوڑا ڈال دیا. رسول اللہ اسی طرح سے چلے گئے اور یہ دکاندار ہنستے رہے. تقریباً ایک مہینہ تک یہ سلسلہ چلا، وہ روز اوپر سے کوڑا کر کر پھینک دے، نبی اسی طرح سے جھٹک کے چلے جائے. ایک دن ایسا ہوا کہ اوپر سے کوڑا نہیں آیا، نبی ٹھہر گئے. جب ٹھہر گئے تو نیچے جو دکان والا تھا اس نے کہا کہ محمد یہ بیمار ہے آج. تو حضور نے اس کو کہا تم اس کو جا کے کہو مجھے بیماری کے اندر تیرے لیے دعا کرنی ہے, میں اوپر آؤں. وہ بھی حیران رہ گیا. عربک سویلائزیشن کے اندر, عربی تمدن کے اندر بیمار کو دیکھنے جانا ایک بہت بڑی بات اور عزت کی چیز ہے, محبت کی چیز ہے, اور بہت اپریشیٹ کی جاتی ہے. یہ اوپر گیا اس بوڑھی کو کہا کہ محمد نیچے کھڑا ہے, تیری بیماری کی بات سن کے تجھے دیکھنا چاہتے ہیں. وہ بہت گھبرا گئی. بھلی اچھا, نبی کریم اوپر آئے, نگاہیں نیچی رکھیں, کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تم بیمار ہو گئی ہو. نبی نے کوئی بات نہیں کی کہ تم میرے اوپر روز کوڑا کرکٹ پھینکتی رہی, اس بات کا تذکرہ بھی نہیں کیا. میں نے سنا تم بیمار ہو گئی ہو, میں مزاج پرسی کے لیے آیا ہوں, تیرے لیے دعا کرتا ہوں, اللہ تجھے شفا دے گا. اس عورت کے اوپر اس چیز کا اتنا اثر پڑا کہ میں ایک مہینہ تک اس پہ گھر کا گند پھینکتی رہی, کوڑا کر کر پھینکتی رہی. اس نے اف تک نہ کی اور اب مجھے بیماری میں دیکھنے اور دعا دینے آیا ہے. پاؤں پہ گر پڑی, بہت روئی, معافی مانگی اور کہنے لگی کہ یہ محمد, میں مسلمان ہوتی ہوں, کلمہ پڑا اور اسلام میں داخل ہوئی. یہ ہے پر اوگن دوش کمی, دوسرے کی بدی کو برداشت کر کے جے جیو گن کرے اس کے ساتھ بھلائی کرو, بدی کا بدلہ نیکی کرو, تو اس آدمی کے دل پہ کتنا اثر ہوئے. رسول اکرم کی اس چھوٹی سی بات کے لیے بڑے بڑے نان مسلم رائٹرز نے بہت اچھی طرح سے تعریف کر کے لکھا ہے. یہ نبی کریم کی اسوہ حسنہ کی ایک مثال ہے. ہم اسماعیلی لوگ کہ جن کے پاس اسلام کی سچی تعلیم موجود ہے, اس لیے کہ آل رسول ہمارے درمیان امام کے طور پہ بیٹھے ہیں, اللہ کا نور موجود ہے اس دنیا کے اندر. خود ہمارے اماموں کی, ہمارے پیروں کی حالتیں اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بھی دنیا میں بہت دکھ اٹھائے, لیکن کبھی کسی کو بد دعا نہیں دی. ہمارے کسی امام نے, ہمارے کسی پیر نے کسی کو بد دعا نہیں دی. سلطان محمد شاہ کی ایک بات سنا, مولانا سلطان محمد شاہ داتا, مولانا علی شاہ ماں باپ کے بیٹے تھے, گرینڈ فادر حسن علی شاہ تھے. حسن علی شاہ محلات اور کرمان کے کنگ تھے, رولر تھے, لیکن فیملی ڈسپیوٹ کی وجہ سے ایران چھوڑ دیا, انڈیا چلے آئے. بہت سا مال دولت بھی لائے. جب مولانا حسن علی شاہ گزر گئے, علی شاہ ماں باپ امام بنے. علی شاہ ماں باپ کے تین بھائی تھے, دو بہنیں تھیں. جب علی شاہ ماں باپ چار برس امامت کرنے کے بعد گزر گئے, سلطان محمد شاہ آٹھ برس کے تھے, آٹھ برس کی عمر میں امام بنے. 1885 میں آٹھ برس کی عمر میں سلطان محمد شاہ امام بنے. مذہب کا کام کا چلتا رہا, اور وہ جو حسن علی شاہ ماں باپ کے ساتھ ان کے بیٹے اور ان کی جو فیملیز تھی, تقریباً 200 آدمی تھے, چھوٹے بڑے, بیویاں, بچے, نوکر. اور حسن علی شاہ ماں باپ جب بھی آئے تو ان کے ساتھ 1800 کے 1900 سولجرز تھے. یہ سب لوگ ہر روز تین دفعہ کھانا کھاتے تھے اور سارا خرچ حسن علی شاہ ماں باپ دیتے تھے. 2000 یا 2100 آدمی روز صبح ناشتہ کرے, दोपहर को खाना खाए, शाम को चाय पिए, रात को डिनर खाए, चार वक्त का खर्च 2,100 आदमियों को रोज चार वक्त खिलाना असनलिशा माँ बाप करते थे। इस दरमियान आहिस्ता आहिस्ता जो सोल्जर्स थे ना, उनको थोड़ी थोड़ी रकम दे के उनको निकाल दिया, लेकिन फैमिली के 200-250 आदमी सिर के ऊपर पड़े थे। ये 100 बरस की बात है, बहुत दूर की नहीं। हर रोज खाते थे। जब इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह 8 बरस की उम्र में इमाम बने तो वो लोग ज्यादा बेअदब हो गए, क्योंकि इमाम तो छोटा है, बच्चा समझ के मस्तियां करते रहे। इमाम की फैमिली के ये तमाम रिश्तेदार इसनाशरी थे, इस्माइली नहीं थे। आहिस्ता आहिस्ता इनके अंदर बदियां बुराइयां आईं। बंबई के अंदर रेस, घोड़े की रेस होती है, वहां जाया करते थे, जुए में पड़ गए, शराब में पड़ गए, कामकाज नहीं करते थे, खाना पीना मिलता था और हर आदमी को, हर बच्चे को भी पॉकेट खर्च भी मिलते थे। तो कुछ वर्षों तक तो यह मामला लगभग 15 बरस तक चलता रहा। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह 22-23 बरस के हो गए तो एक आदमी को, एक वारस को बुलाया और उसको ये काम दिया कि ये जो 200-250 आदमी रोज खाना खाते हैं, पैसे लेते हैं, इसका कुछ रास्ता करो। इससे कहा, खुदावंद आप हुक्म करो, मुझे सारी पावर दो, मैं ठीक कर दूं। मौला बोले, तुझको मैंने पावर दी। सबको, फैमिलीज वालों को एक एक को बुला के और उनको कहा कि तुम्हारे दादा इधर आए थे असनलिशा के साथ, किसी का बाप आया, तुम लोग काम कुछ नहीं करते और इमाम के ऊपर सिर पे पड़े हुए हो, हर महीने पॉकेट खर्च भी मिलता है, खाना पीना रोज मिलता है चार दफा, अभी तुम अपना अपना बंदोबस्त करो, ये 1,000 रुपया लो और जाओ। इस तरह किसी को 500, किसी को 1,000, किसी को 2,000, उनकी फैमिली साइज का हिसाब करके थोड़े थोड़े पैसे दिए और मोस्टली सबको निकाल दिया। अब इस हालत के अंदर फैमिली में झगड़े भी हुए और इन झगड़ों के अंदर मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दातार की एक बहन थी, कजिन बहन, चाचा की बेटी, उसका नाम था हाजी बीबी, उसके हस्बैंड का नाम था मुचो शाह, वो दूसरे चाचा का बेटा था। हिमाला के पास आके कहने लगी कि तुमने हमारा ये सब खर्चा वर्चा बंद कर दिया, ये किया वो किया, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं कि हमको अभी तक तुमने हमारे दादा की मिलकत में से हिस्सा नहीं दिया। दादा यानी असनली शाह। सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया कि तुम्हारा दादा की मिलकत में कोई हक नहीं बनता। उसने वकील की नोटिस मारी और ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा। ये मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, 3 बरस तक मुकदमा चलता रहा। ये मशहूर मुकदमा है, हाजी बीबी का केस 1905 में दाखिल हुआ, 1908 के अंदर इसका एंड आया और फैसला मौला के हक में हुआ। दोनों साइड पे, ये बहुत लंबा किस्सा है, वैसे इसकी किताबों के अंदर इसकी थोड़ी सी डिटेल्स हैं, पढ़ो, पढ़ने से मजा आएगा। हिस्ट्री ऑफ इस्माइलीज पिकले ने लिखी हुई है, 1940 में प्रिंट हुई, उसमें इस केस की बाबत में बहुत कुछ लिखा हुआ, कहीं ये बुक मिले तो पढ़ो, हिस्ट्री ऑफ इस्माइलीज बाय पिकले, PICKLEY। सारे हिंदुस्तान से भगत लोगों को ویٹنس کے طور پہ بلایا گیا. 3 برس کیس چلا. اس میں خود مولانا سلطان محمد شاہ کی ماں کو بھی بلایا گیا, اور ماتا سلامت کی جو سٹیٹمنٹ ہے زبانی ہے, لمبی ہے, بہت لمبی ہے, لیکن بہت بیوٹیفل ہے. ماتا سلامت اس ناشری تھی لیکن ایمان کی ماں تھی, اپنی فیملی کی ہسٹری جانتی تھی. اور ماتا سلامت جو تھی نا, ان کا نانا کنگ فتح علی کاچار ایران کا شہنشاہ تھا. شہنشاہ کی چھوکری جو تھی وہ مولانا حسن علی شاہ کی وائف تھی. اور پھر دوسری چھوکری میں سے, دوسری لڑکی میں سے سرور جہان, مولانا سلطان محمد شاہ کی جو ماں تھی, علی شاہ ماں باپ کے شادی میں آئی, ان سے عقد کیا. تو یہ جو زبانی ایسی تھی اس میں مذہب کے بہت پرنسپل ظاہر کیے گئے. پروف یہ کیا گیا کہ ہم جو امام کو پیسہ دیتے ہیں کھوجے لوگ اسماعیلی, وہ امام کو امامت کے طور پہ دیتے ہیں اور اس کے اندر کسی کا حق نہیں, فیملی کا نہیں, بچوں کا نہیں, صرف امام کا حق ہے. دسوں امام کو دیتے ہیں, مہمانی امام کو دیتے ہیں, اور بھی کچھ نذرانے دیتے ہیں, تو امام کو امام کے طور پہ دیتے ہیں. تو جج نے اس پوائنٹ کو نوٹ کیا اور سمجھا کہ یہ بات برابر ہے. اسماعیلی جو آغا خان کو جو کچھ بھی دیتے ہیں اس کو امام سمجھ کے دیتے ہیں, اس لیے کیس ڈسمس کیا گیا. حاجی بی بی کا, اس نے بہت بڑی رقم مانگی تھی. اب 3 برس کیس چلا ہائی کورٹ بمبے کے اندر, وکیلوں کے اور کورٹ کے خرچ وغیرہ وہ زمانے کے اندر 1908 میں جب چکادہ آیا, فیصلہ ہوا, حاجی بی بی ہار گئی, تو 3.5 لاکھ روپیہ امام کا جو خرچ ہوا وہ حاجی بی بی کے اوپر پڑا. ابھی حاجی بی بی کا خود بھی خرچ بہت ہوا اس وقت, وہ زمانے میں 3.5 لاکھ روپے کروڑوں روپے سے زیادہ ہے. آج حاجی بی بی رو پڑی, اس کا خود کا خرچہ قرضہ ہو گیا, دے نہ سکی. اب امام کی طرف سے 3.5 لاکھ روپیہ اور جو خرچہ پڑ گیا, ایک دن چکادے کے 8-10 دن کے اندر ہی مولا کے گھر پہ آئی, اپنی کچہری جو دوپٹہ تھا نا گلے میں ڈال کے ایسا ہاتھ جوڑ کے گھٹنوں کے اوپر کہتی ہے, محمد بہن تھی چاچا کی بیٹی, میں مر گئی ہوں, میں برباد ہو گئی ہوں, میرا خرچ اتنا ہو گیا کہ میں قرضے میں آ گئی. اب یہ جو تم تیرا خرچہ ہے تو اس مانگے گا, میرے پاس کچھ نہیں, کھانے کو بھی نہیں. اب جو بات اتنی دیر تک میں آپ کو سناتا رہا اس کا انجام کیا آیا, مولانا سلطان محمد شاہ فرمایا تو میری بہن ہے, میں یہ سارا قرض تمہیں معاف کرتا ہوں, اور تو جب تک جیے گی 500 روپیہ ہر مہینے تجھے مینٹیننس کا دیتا رہوں گا. اس نے بدنام کیا, گالیاں دیں, مقدمہ کیا, مولا کو حیران کیا, جماعتوں کو حیران کیا. مولا نے اسے سب کچھ معاف کر دیا اور زندگی بھر اس کو 500 روپے مینٹیننس کے لیے, کیونکہ اور کوئی آمدنی نہیں تھی. ہمارے اماموں, ہمارے پیروں کی, ہمارے نبیوں کی زندگیوں کے اندر اس قسم کے بہت سے واقعات ہیں. ہم انسانوں کو ان کی زندگی میں سے اس قسم کی ایگزامپل لے کے اپنی زندگی کو چینج کرنا چاہیے, چینج فار گڈ. دوسروں کا دکھ اٹھا لو, دوسروں کی بے ادبی اٹھا لو, اور اگر وہ تنگ ہو گیا ہے تو اس کی مدد کرو, بھول جاؤ کہ اس نے آپ کو دکھ دیا ہے. ایسا کرنے والے مومن کے دل میں خدا کا نور جاگتا ہے. انسان کی جو میں نے آپ کو شروعات میں جو بات سنائی, کہ خدا تعالیٰ نے انسان کو اپنی تمام کائنات کا مینیجر بنایا ہے، گورنر بنایا ہے، تو اس کے اندر ایسی اچھی اچھی عادتیں اور اچھی کمالیت کی چیزیں ہونی چاہیے. وہ سیلفش نہیں ہوتا، جو مولا کا بندہ ہے، مولا کا مومن ہے، اس میں سیلفش پنا نہیں ہوتا، سوارتھ نہیں ہوتا، گریڈ نہیں ہوتا، بڑائی، مغروری، ایگو، پرائیڈ، یہ چیزیں اس میں نہیں ہوتی. اللہ کہتا ہے کہ میں نے تم انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. ہم اسماعیلیوں نے حضرت امام کی بیعت کی ہے کہ یا مولا تن من دھن ہم تیرے قدموں میں تجھے آفر کرتے ہیں کہ تیرا حکم مانیں گے. تیرا حکم مانیں گے، اگر مولا نے کسی آدمی کو کہا کہ تم مکھی بنو، نہیں نہیں سوری میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تو اس کی بیعت کدھر گئی؟ اس نے تو بیعت توڑ ڈالی. امام ہم کو کام دے گئے اور ہم امام کو منع کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے امام کو دیا ہوا وچن توڑ دیا. اگر ہمارے جماعت کے اندر خدا نہ کرے کبھی کسی کا کوئی جھگڑا ہو جائے تو چپ ہو جاؤ، جھگڑنے والے کو، غصے والے کو بولنے دو، بول کے ٹھنڈا ہو جائے گا. ریٹیلیٹ کرنے سے جھگڑا بڑھتا ہے، مذہب کے اندر برداشت ہوتی ہے. نبی کی زندگی کے اندر ایسی اور بھی کتنی چیزیں ہیں. ہیوملٹی رسول اللہ کی ایک شان تھی. ایک دن نبی صاحب اصحابوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں، ایک عورت آئی، چار پانچ برس کا بچہ تھا، اس کو لے آئی، وہاں کھڑی رہی. حضرت رسول اللہ نے پوچھا تجھے کچھ کہنا ہے؟ تو کہتی یا نبی آپ دعا کرو، میرا یہ لڑکا گڑ بہت کھاتا ہے، اس کی وجہ سے اس کو تھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں. رسول اللہ ہنس پڑے، کہنے لگے دیکھو اس کو کل لے کے آنا. اور چلی گئی، کوئی عذر نہیں کیا. دوسرے دن آئی تو رسول اللہ نے لڑکے کو نزدیک بلایا، اس کو پیار کیا اور کہا کہ دیکھو بیٹے، گڑ کھانے سے تکلیف ہوتی ہے، گڑ مت کھایا کرو. اس نے کہا اچھا، سر پہ ہاتھ رکھا، نبی نے دعا دی اور اس خوش ہو کے چلی گئی. جب چلی گئی تو صحابیوں میں سے ایک نے کہا کہ یا نبی، کل بھی آئی تھی تو آپ نے یہ بات کل کیوں نہ کہی؟ منہ نیچا کر کے کہتے ہیں کل میں نے بھی گڑ کھایا تھا، ابھی میں نے گڑ کھایا، میں کس طرح کہوں اس کو کہ تو گڑ نہ کھا؟ کتنی اچھی سٹیلیٹی ہے اس میں، اس میں ہیوملٹی ہے، ہمبلنس ہے. میں نے گڑ کھایا تھا، اس کے لیے میں نہیں کہہ سکتا کہ تم گڑ نہ کھاؤ. یہ انسان کے کیریکٹر کی خوبیاں ہیں، بڑائیاں ہیں، یہ ایتھیکل چیزیں ہیں. ہمارا مذہب ایسا ہے کہ ہم حلیم بنے، ہمبل بنے، کائنڈ بنے، ٹالرنٹ بنے. ہمارے اندر سیلفش پنا نہیں ہونا چاہیے، ہمارے اندر ایگو نہیں ہونا چاہیے، بڑائی نہیں ہونی. کس چیز کی بڑائی؟ اور اگر امام کی طرف سے ہمیں کوئی خدمت ملتی ہے تو ہم کو وہ منع کرنے میں شرم آنی چاہیے. ہم نے مذہب کو کیا دیا؟ مذہب نے تو ہمیں دعائیں دی، مذہب نے ہمیں دعائیں دی، اور ہر روز مذہب ہمیں دعا دیتا ہے. دنیا بھر کی جماعتوں کے اندر ہر روز دعا مانگی جاتی ہے، علی جملے جماعت جو بھلو کریں، سکھی رکھیں، آباد رکھیں، بیماریاں دور ہوئے، تمام دنیا کے مکھی کمڑیا ہر روز جماعت کے لیے دعا مانگتے ہیں. تو وہ صرف لوکل جماعت نہیں، ساری دنیا کی جماعت ہے. مذہب نے ہمارے دعائیں دی، مذہب نے ہمارے لیے اچھے اچھے فائدے دیے. آج ہم یہاں امریکہ میں بیٹھے ہیں، مذہب کی خاطر بیٹھے ہیں. اسماعیلی تھے، اس لیے امام نے ہمیں یہ گائیڈنس دی کہ ابھی تم کو یہاں تکلیف ہے تو تم چلے جاؤ. امام کی وجہ سے ہم یہاں آئے ہیں. اور آج کبھی امام ہم کو کہتے ہیں کہ تم یہ کام کرو تو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں. تو یاد رکھو، ایک دن ایسا ٹائم آئے گا کہ پھر ٹائم ہی ٹائم ہوگا. امام کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے. عبادت کرو، نیک بنو، اچھے بنو، مولا برکت دے گا، دس بند دو. اگر سچ مچ آگے بڑھنا ہے تو اللہ میرا دس بند دو. دس بند صرف ہمارے لیے نہیں، مسلمان بھول چکے ہیں اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں خمس کے لیے حکم کیا ہے. خمس یعنی 20%، مسلمان کے اوپر 20% اس کی آمدنی میں سے واجب ہے. زکات دیتے ہیں 2.5%، برس میں ایک دفعہ ملا کو دیتے ہیں، ملا کھا جاتا ہے. اگر پاکستان، سارے پاکستان کی جو زکات آتی ہے، کروڑوں اربوں روپے ہوتے ہیں برس کے، اگر اس کو اکٹھا کر کے تعلیم اور ایجوکیشن میں خرچ کرے تو لٹریسی بڑھ جائے، ایجوکیشن بڑھ جائے. یہ تمام چیزیں جو خدا تعالیٰ نے اپنے نبی کی معرفت سے حکم کیا ہے، ان میں کچھ بھید ہیں، راز ہیں. خدا ہمیں روزی دیتا ہے، ہم اس کے شکر گزار ہیں، لیکن شکر گزاری کا اظہار کس طرح ہو؟ خدا کہتا ہے مجھے قرض اسنا دو. خدا ہم سے لون مانگتا ہے. قرض اسنا، ہسنا کا نام لکھ کے کہتے ہیں نیک لون دو، گڈ لون. خدا کو کون سی کارپوریشن چلانی ہے کہ لون مانگتا ہے؟ لیکن لون کا مطلب، قرض کا مطلب صرف یہ نہیں. قرضہ اس لیے خدا دیتا ہے، مانگتا ہے، یہ نہیں. قرضہ اس لیے خدا دیتا ہے، مانگتا ہے کہ مثال ہم نے خدا تعالیٰ کو ایک ڈالر دیا تو خدا جو ہے نا وہ بہت بڑا ہے، وہ ہمارا ایک ڈالر لے کے اس کو 70 times ملٹی پلائی کر کے ہمیں واپس دیتا ہے. اور اس نے کہا بھی ہے کہ 10 گنا میں تمہیں اس دنیا میں دوں گا، 70 گنا میں آخرت میں دوں گا. مسلمان کے اوپر دسواں دینا فرض ہے، اور اس میں خصوصی طور پہ اسماعیلی طریقے کے اندر ہمارے لیے آسانی کر دی یہ کہ 10% عشر ہے جو اللہ کا حق ہے، جو امام لیتے ہیں. 2.5% جو زکات ہے، 2.5% وہ مذہب کے لیے، مذہب کی شاید کے لیے، مذہب کے پروپیگنڈا کے لیے نبی خرچ کرتے تھے کہ جو ہمارے پیر کا حق ہے. 10 اور 2.5%، 12.5% یہ دسوند کے ہیں ہماری آمدنی میں سے، اور باقی جو 7.5% ہیں، خمس 20% ہے نا، باقی 7.5% ہے، اس کے لیے ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ اپنے غریب رشتہ داروں کو، اپنے والدین کے اوپر، اپنے پڑوسیوں کے اوپر، اپنی جماعت کے اندر جو حاجت مند ہیں، دکھی ہیں، تکلیف میں ہیں، ان کے اندر تم 7.5% خرچ کیا کرو. ہر مسلمان کو اور خصوصی طور پہ ہر اسماعیلی کو اپنی آمدنی کا 20% خرچ کرنا چاہیے. او 100 میں سے 20 ڈالر دوں؟ اگر وہ نہیں دیتا تو ڈالر کا پیار بڑھتا رہتا ہے، اگر وہ دیتا ہے تو ڈالر کا پیار گھٹ جاتا ہے، خدا کا پیار زیادہ ہوتا ہے. لیکن ڈالر کی محبت میں جب ہم دسواں نہیں دیتے تو مولا کا پیار گھٹ جاتا ہے، ڈالر کا پیار بڑھ جاتا ہے، اور پھر یہ ڈالر ایک دن جل جاتا ہے، جلا دیتا ہے. دنیا میں ایک تھپڑ پڑتا ہے، آدمی زمین دوز ہو جاتا ہے، اور خدا تعالیٰ جو ہے وہ اتنا طاقتور ہے کہ اس کے سامنا کوئی نہیں کر سکتا. اس قسم کے ہزارہ دلیلیں اور واقعات ہیں کہ سب کچھ برباد ہو جاتا ہے اگر خدا ناراض ہوتا ہے تو. ایک چھوٹے بچے کی مثال دیا کرتا ہوں جماعت کو. ایک والد ہے، جاب میں سے گھر واپس آتا ہے، گھر میں چھوٹا بچہ ہے 2-4 سال کا. اس کو یاد آیا بچہ ایک چاکلیٹ خریدی، گھر آیا دروازہ کھلا تو بچہ لپٹ گیا. باپ نے چاکلیٹ دی، اس کو اٹھایا، بچہ بہت خوش ہوا. اب باپ نے بچے کو اٹھایا ہے, اس کے ہاتھ میں چاکلیٹ ہے. باپ منہ کھولتا ہے کہ ایک ٹکڑا مجھے دے. کیا باپ کو بیٹے سے مانگنے کی حاجت ہے؟ ایک ٹکڑا مانگ رہا ہے بھکاری کی طرح. کیا باپ کو اگر چاکلیٹ کھانی ہے تو وہ دوسری چاکلیٹ نہیں لے سکتا؟ لیکن وہ اس لیے کہہ رہا ہے بیٹے کو کہ بیٹے کے دل میں باپ کی عزت و محبت جاگے. وہ ریپر کھولتا ہے, ایک ٹکڑا توڑ کے باپ کے منہ میں ڈالتا ہے. باپ اس کو کس کرتا ہے, پیار کرتا ہے. ہمارے مولا کو ہمارے پیسے کی حاجت ہے, وہ تو کئی گنا ہم کو واپس دیتا ہے, برکتیں دیتا ہے. میرے پاس کبھی کبھی لوگ آتے ہیں اپنی فائنینشیل پوزیشن کی بات کرتے ہیں, مشتری باپا خرچہ پورا نہیں ہوتا, برکت نہیں ہوتی. جب میں ان کی حالت پوچھتا ہوں تو آپ کو میں سچ کہتا ہوں, 100% دسوند کی بھول چک نکلتی ہے. اور میں ان کو کہا کرتا ہوں تمہیں مالدار بنانا اور بات ہے, لیکن آسودہ ہونا ہے. آسودہ یعنی تمہارے اوپر قرضہ نہ ہوئے, آرام سے رہ سکو. آسودہ ہونا ہے تو دسوند برابر دو. دسوند کی برکت سے انشاءاللہ تمہاری آمدنی بڑھتی جائے گی, بیماریاں دور ہوں گی. ہمارے مذہب کے اندر جو روحانی خوبیاں ہیں ہم ان کی استدعا نہیں کرتے, ہمیں پتہ نہیں ہے اس چیز کا. دنیا داری میں بہت پڑے ہیں, اس کے لیے ہم لوگ بھول جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں. مذہب کے اوپر اچھی طرح سے عمل نہیں کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں. اچھے بنو, نیک بنو, ہمبل بنو, ٹالرنٹ بنو, کائنڈ بنو. کسی کے اوپر غصہ نہ کرو, مار دھاڑ نہ کرو. کسی نے برا کر دیا تو مولا پہ چھوڑ دو, یہ ہمارا مذہب ہے. اور اس طرح سے ہم اپنے مذہب کی خوبیوں کو اپنی زندگی میں اتاریں. میں آپ کو سچ کہتا ہوں, میری زندگی کے اندر اس قسم کے ہزاروں واقعات بنے ہوئے ہیں. میں ساری دنیا گھوما ہوں, جماعتوں میں پھرا ہوں, میری نظر کے سامنے بنے ہوئے بناؤ بہت ہیں. اور ایک ہی واز کے اندر میں آپ کو سارا ٹوکرا تو اونڈا نہیں کر سکتا, دکھا نہیں سکتا, لیکن جو کچھ مجھے میسج دینا تھا وہ یہ ہے, ہم سب نے حضرت امام کی بیعت کر کے وعدہ کیا ہے کہ جماعت خانہ خوبصورت خالی پڑا رہے کیا کام کا, جماعت خانے روز آؤ, یہ آپ کا فرض ہے, آپ نے پرومس کیا ہے. امام کو پاس جا کے اس کو سلام کرو, اس کی شکر گزاری کرو, اور اپنے گھر سے کچھ نہ کچھ مہمانی لے کے آؤ. اپنی آمدنی میں سے دسوند دو, اچھے نیک اعمال کرو. چار پانچ روز انسان کی زندگی کے ہیں, انسان کب گزر جائے پتہ نہیں. میں دار السلام میں 40 برس رہا, وہاں ایک بڑا رستہ ہے کچویل اسٹریٹ, اس وقت پرانا نام تھا. یہ میں بات کرتا ہوں تقریباً 30-35 برس کی. سامنے ایک اسماعیلی کی دکان ہے, ایک اس طرف ایک اسماعیلی کی دکان ہے. یہ دونوں بہنیں ہیں اور وہ لوگ سنڈو ہیں, دونوں نوکری کرتے ہیں اور عورتیں دکان پہ کام کرتی ہیں. دکان کے پیچھے گھر ہے جہاں وہ رہتے ہیں. دونوں سائڈ میں ایک ایک لڑکا ہے, 3-3 برس کا 3.5 برس کا. اور ان دونوں لڑکوں میں ماسی کے لڑکے ہونے کی وجہ سے بڑی محبت ہے. شام کو 4 بجے ہیں, ٹریفک بڑھ گئی, 4:30 بجے اب آتا ہے, پھر دکان پہ بیٹھتا ہے, عورت اندر چلی جاتی ہے. یہ لوگ تیاری کرتے ہیں جماعت خانے جانے کی, اور جماعت خانے کے وقت پہ پھر دکان بند کر کے جماعت خانے جاتے ہیں. ایک چھوٹا لڑکا ادھر بیٹھا ہے, ایک چھوٹا لڑکا ادھر بیٹھا ہے. اپنی ماں سے بات کر رہا ہے، پاپا کبھی آئیں گے، پاپا کبھی آئیں گے، بس ابھی دیکھو ٹائم ہوتا ہے، یہ باتیں کرتے کرتے ایک گاہک آیا تو ماں نے بیٹے کو نیچے رکھا اور خود کھڑی ہوئی کاؤنٹر پہ، بیٹے نے دروازہ کھولا چھوٹا سا وہ، اور سامنے اپنے بھائی کے پاس جانے کے لیے دوڑا، 3 برس کا بچہ، اس کو کچھ معلوم نہیں کہ یہ ٹریفک کیا ہے، تھوڑی سی جگہ ہوئی ہوگی، اس میں سے یہ نکلا، 5 ٹن کی لوڈڈ لوری اس کے بھیجے کے اوپر سر کے اوپر سے نکل گئی، ہو ہاں ہو گئی. 2 منٹ پہلے یہ بیٹا ماں کی گود میں بیٹھا تھا، اب 2 منٹ کے بعد سر کے اوپر سے 5 ٹن کی لوری نکل گئی، چٹنی بن گیا، سارے شہر میں بہت ہو ہوا پا ہوا اس کے لیے، کس کا قصور؟ کسی کا نہیں. اس بچے کا قصور ضرور کہ وہ بھاگا، لیکن اس کی معصومیت کو دیکھ کے ہم اس کو الزام نہیں دے سکتے، لیکن یہ قدرت کا کرشمہ تھا، اس کی موت اس طرح سے لکھی ہوئی تھی. مجھے یہ کہنے کا مقصد اس لیے پڑا کہ موت لازم نہیں ہے کہ بوڑھے آدمی کو آ رہے ہیں، جوان بھی مرتے ہیں، بچے بھی مرتے ہیں، ماں کے پیٹ سے مرے ہوئے بچے پیدا ہوتے ہیں. اور یاد رکھو، ہم سب کو ایک دن مرنا ہے، کوئی پہلے مرے گا، کوئی بعد میں مرے گا، کوئی ابھی مرے گا، کوئی 100 برس کے بعد مرے گا، لیکن موت کسی کو چھوڑنے والی نہیں، نہ کافر کو چھوڑے گی، نہ مومن کو چھوڑے گی، نہ غریب کو چھوڑے گی، نہ مالدار کو چھوڑے گی. خدا سے نہیں ڈرتے تو موت سے تو ڈرو کہ ہمیں مرنا ہے. کیوں خدا تعالیٰ کی مدد نہ لے رہے کہ اس طرح مرے کہ ہمارے پچھلے فیملی والے حیران نہ ہوئے؟ خدا سے دعا مانگو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اس کی مدد چاہو، اس کی برکتیں اور اس کی نعمتیں اور بخشیشیں مانگو. انشاءاللہ آپ کی مولا بلائیں دور کرے، مولا آپ کو برکتیں دے دے، خوشیاں دے دے، آپ کی نیک امیدیں پوری کرے، بلائیں دور رکھے، شیطان کا اثر دور کرے، زمین آسمان کی نعمتیں برکتیں دے دے، جسم سکریت میں پورا رکھے، جمع خانے کی حاضری میں توفیق دے دے. مولا آپ کے اوپر ہمیشہ راضی رہے، آپ کی آل اولاد کو سکھی آباد رکھے، خوشی رہو، آباد رہو. اے زندہ.